آپ نے شاید اس موضوع کو سنا، شاید آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ بڑا مسئلہ نہ رہا ہو، میرے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اس کی وجہ یہ کہ میری زندگی موت کا معاملہ ہے، جب میں مروں تو میرے پاس جو کل سرمایہ باقی بچنا ہے کیا ہونا ہے؟ آپ خود جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ اس کے سامنے بھی دہراؤں گا بھی، کیا دنیا کے اندر جو کچھ میں نے جمع کیا یہ میرا سرمایہ بنے گا؟ آپ کو معلوم ہے نہیں بنے گا، مجھے معلوم ہے نہیں بنے گا. تو یہ کہ میں نے دنیا میں کیا جمع کیا یہ زندگی موت کا معاملہ نہیں ہے. ایک دن اچھا کھا لوں گا، ایک دن برا کھا لوں گا، ایک دن اچھا کپڑا پہن لوں گا، ایک دن سخت کپڑا پہن لوں گا، ایک دن گرمی میں سردی کر لوں گا، ایک دن گرمی میں گرمی جھیل لوں گا. کیوں؟ یہ سرمایہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز سرمایہ نہیں. لیکن مجھے ایک بات پتا ہے، وہ یہ کہ اگر میں اپنی اس مجلس پڑھنے میں اہل بیت کی شباہت بنانے میں کامیاب ہو گیا، پھر یہ سرمایہ ہے یا نہیں؟ پھر یہ سرمایہ ہے. آپ بھی ایسے ہی ہیں. ابھی ابھی اگر میں حساب لگاؤں، بالکل اسی وقت آپ اور میں ابھی زندہ ہیں، کل ہم نے مرنا ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے نا. آج ہی اگر کوئی فرشتہ ہمیں نصیب میں مل جائے اور ہم سے کہے کہ تمہاری موت سے پہلے خدا نے تم کو ایک امکان دیا ہے، اس دنیا کے لیے اپنے سرمایوں کو ان مصنوعی چیزوں سے الگ کر لو جن کو تم سرمایہ کہہ رہے ہو لیکن آگے کے لیے سرمایہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا فرشتہ آ جائے، خدا نصیب فرمائے، اگر ایسا ہو جائے اور وہ آ کر ہمارے سرمایوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرے، تو عزان محترم صرف ایک سوال میرے سامنے اور آپ کے سامنے آئے گا، وہ یہ کہ ہم نے جو آگے کے لیے رکھا ہے وہ زیادہ ہے یا وہ جو یہاں کے لیے جمع کیا وہ زیادہ ہے؟ بس اس کا حساب کر لیجیے. تو میری زندگی میں یہی معاملہ تھا، میں سوچا بہرحال مجھے مرنا تو ہے ہی، اور یہ جو دنیا ہے اس کو تو میں گزار ہی لوں گا کہیں نہ کہیں، لیکن اگر میں مجلس میں پڑھنے میں سرمایہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہوگا. اور سرمایہ کیسے بنے؟ وہ یہ بنے کہ میں کسی طرح سے اپنے پڑھنے میں شبیہ بن جاؤں اہل بیت اطہار علیہ السلام. بس اس کام کو کیسے کروں؟ تو صاحب میرے سامنے دو راستے تھے اور میں دونوں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جسارتن ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، یہ جو میں نے اپنے ساتھ کیا، کیا آپ کو بھی میرے جیسوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی جب آپ کسی کو ممبر پر دیکھیں تو کیا آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ایسا ہے جیسے شبیہ ہوتا ہے ان کا یا نہیں؟ اس کا کہنا، اس کا بولنا، اس کا ظاہر، باطن کی تو ہمیں خبر ہی نہیں، اس کا ظاہر، کہنا، بولنا، انداز ان کا جیسا نہیں ہے. یہ آپ کو دیکھنا چاہیے، یہ مجھے بھی دیکھنا چاہیے اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، اور آپ کو زیادہ ہوشیاری سے دیکھنا چاہیے. تو مجھے بات سمجھ میں آئی کہ بھائی جو مجھے سب سے امپورٹنٹ کام، سب سے اہم کام کرنا ہے، وہ یہ کہ میرے کہے میں، میرے انداز میں ان کی شباہت آئے. اب دو راستے کیا تھے؟ ایک راستہ یہ تھا کہ جس کو دیکھ کر ہماری پبلک بہت خوش ہوتی، اس میں وہ کس کی شباہت پہ خوش ہوتے ہیں؟ کم از کم اہل بیت کی شباہت پہ خوش نہیں ہوتے. نہیں، کس کی شباہت پہ خوش ہوتے ہیں؟ کچھ اور کی. کچھ ہنسائے، کچھ رلائے، کچھ جذبات کو بھڑکائے اور کچھ ایسی باتیں کہیں جو پسند آئے، ان میں سے کوئی بھی کام اہل بیت کا نہیں. ان کا کام کیا تھا؟ منطق پہ بات کرتے تھے، مختصر گفتگو فرماتے تھے. ایک جملہ آپ کو ان لاکھوں احادیث میں سے جو ہمارے پاس ہیں فضول نہیں ملے گا. ایک جملہ. میں کوئی بہت بڑا طالب علم نہیں ہوں کہ میں نے ساری لاکھوں حدیثیں پڑھی ہوں، لیکن اتنا ہے کہ مجھے حدیثیں پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے 35 سال ہو گئے. ابھی مجھ سے کوئی یہ کہے 35 سال میں کوئی ایک جملہ نکالو جو فضول و نعوذ باللہ تعالی، یہ ممکن نہیں. اگر کوئی جملہ ان سے ہے اور صحیح ہے، مستند ہے، یقیناً مفہوم ہے اس کے اندر، یقیناً اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اللہ سوا کوئی امکان نہیں. اب میں ایک سوال پوچھوں گا، ہماری مجالس بھی ایسی ہیں؟ کوئی فضول جملہ نہیں ہے، کوئی لغو اس کے اندر نہیں ہے، سب کا سب پہلے لمحے سے لے کر آخر تک صرف ہدایت کے لیے، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا. اچھا اب میں اس کی کوشش کروں تو کیا کروں؟ تو میں وہ نہیں کروں جس کو لوگ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کرنا چاہیے. مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ اہل بیت کے جو فرامین ہیں، ان کے کلمات ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان میں سے کچھ کا انتخاب کروں گا. سادہ سلیس زبان میں بغیر اس کے اندر، معذرت کے ساتھ ذرا سا ایک جملہ استعمال کر لوں، بغیر اس میں خطابت کے جوہر ڈالے ہوئے، بغیر خطابت کے جوہر ڈالے ہوئے سادہ سلیس زبان میں آپ کے سامنے بیان کر لوں، یہ میرا کام. اور اس کام سے میرا قصد کیا ہوگا، ہدف کیا ہوگا؟ ہدف یہ ہوگا کہ چند قدم میں اہل بیت کی محبت میں آگے بڑھ جاؤں، چند قدم سننے والے بھی اہل بیت کی محبت میں آگے بڑھ جاؤں. کچھ میری ہدایت میں اضافہ ہو جائے، کچھ سننے والوں کی ہدایت میں اضافہ ہو جائے. یہ میرے لیے بھی سرمایہ بنے آخرت میں، اور سننے والوں کے لیے بھی سرمایہ بنے آخرت میں. انشاءاللہ پروردگار اس مقصد میں کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک بار پھر اپنی مزید توفیقات کے لیے، مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد. میں آپ کا جو بھی وقت لوں اس کو کچھ ایسے استعمال کروں کہ آپ کو کچھ مفہوم ملے. اصال ثواب کی مجلس کیوں ہوتی ہے؟ چند منٹس میں اس کو عرض کرتا ہوں. اہل بیت کی تعلیمات میں جیسے ہی ہم کہتے ہیں اصال ثواب، اصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب کو کسی تک پہنچا دینا. ایصال، وصل اور ایصال ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی ماندہ ہے. وصل پہنچنا، ایصال پہنچا دینا. ایصال ثواب یعنی ثواب کو مرحوم تک پہنچا دینا. اس میں میرے اور آپ کا کیا کردار ہے؟ بھئی یہ ثواب یہاں پر کچھ ہوگا، اور اس ثواب کو کیا میں مرحوم تک اس کی اخروی زندگی میں پہنچاؤں گا؟ میں پہنچاؤں گا؟ نہیں. آپ پہنچائیں گے؟ نہیں. تو ایصال ثواب میں ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ ہمارا اور آپ کا کردار یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس پر خدا ہمیں ثواب دے دے. یہ کریں، کوئی ایسا کام کریں جس پہ خدا ہمیں ثواب دے دے. پھر جو ثواب مرحوم کے ایصال کے لیے ہم نے کوشش کر کے انجام دیا، خدا اس ثواب کو مرحوم یا مرحومہ کی روح تک پہنچا دے گا. بس پہلی شرط کیا ہوگی؟ کہ بھائی کوئی ایسا کام کرو جس سے ثواب بنے. اچھا جب ہم نے اپنی زندگی میں سوچا کہ ہم کون سا ایسا کام کریں جس سے ثواب بنے، تو ہم نے دیکھا بھائی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اس سے ثواب بنے گا، فاتحہ پڑھیں گے اس سے ثواب بنے گا، اہل بیت اطہار کا ذکر کریں گے اس سے ثواب بنے گا، مصائب پڑھیں گے، مصائب سنیں گے، دلوں میں رقت آئے گی، اس سے ثواب بنے گا. یہ ثواب سارا کا سارا خدا دو لوگوں کو دے گا، ایک وہ جو اس کام میں شریک ہوں گے، آپ محروم نہیں رہیں گے، آپ کو بھی ملے گا، اور دوسرا خدا اس ثواب کو پہنچائے گا اس مرحوم یا مرحومین تک جن کے ایصال کی نیت اس مجلس میں کی گئی. یہ ایصال ثواب کی حکمت ہو گئی. اب اس میں ایک پوائنٹ اور اضافہ کرنا ہے، درود بھیجے گا محمد وآل محمد. پوائنٹ بہت سادہ سا ہے. بعض چیزیں معاشرے میں ہم لوگ لے آتے ہیں, دین میں نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے, مرکزوں سے دوری کی وجہ سے, لوگوں کی عادتوں کی تبدیلی کی وجہ سے دین کے نام پہ کوئی کام انجام پاتا ہے, مسلم ہو جاتا ہے, طے شدہ ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے, دین کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, دین نے طلب بھی نہیں کیا ہوتا, شاید شاید دین نے پسند بھی نہیں کیا ہوتا شاید, لیکن ہوتا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں, اور میرا کام یہی ہوتا ہے کہ میں مجلس میں سوال کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالوں, اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ بھی انداز انہیں کا ہی ہے, یہ انداز بھی اہل بیت کا ہی. وہ لوگوں کے سامنے ایسی گفتگو فرماتے تھے جس سے لوگوں کے ذہنوں میں مزید ترقی کا امکان بنے. اگر کوئی شخص 10 کی سطح پر ان کی محفل میں آتا تھا نا, تو 10 کی سطح پہ واپس نہیں جاتا تھا, لینے والا ہوگا تو 50 پہ جائے گا, کم از کم بڑھ کے جائے گا. ہماری اکثر مجالس میں ایسا نہیں ہو رہا, مزید علم نہیں ہے, زیادہ تر کیا ہے, زیادہ تر تکرار ہے, مزید علم بہت کم ہے. اور یہ وجہ ایک مشکل ہے جو ہماری دوری کی وجہ بنی. میں اس پہ زیادہ نہ جاؤں, بعض چیزیں دین میں ہوتی نہیں ہیں, آ جاتی ہیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. یہ مجلس منعقد ہوئی ہے ایک مرحوم کے اثار ثواب کے لیے, ان کا نام میں نے ابھی آپ کی خدمت میں لیا. آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً ان کے اعزہ اقربا میں سے ہوں گے, کچھ لوگ دوست احباب میں سے ہوں گے, کچھ لوگ ہمسایوں میں سے ہوں گے, اور کچھ لوگ ایک مومن کو تسلی دینے کی خاطر اس مجلس میں شریک ہوئے ہوں گے. اچھا فرض فرمائیے اگر کوئی شخص یہاں پر ایسا ہو جس کو اس مومن سے کوئی تعلق نہ رہا ہو, اب وہ اچانک اس مجلس میں آ گیا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجلس ایصال ثواب کی ہے یا نہیں ہے, اس کو کچھ نہیں معلوم یہ کس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایک بندہ آ گیا یہاں پہ, اسے نہیں معلوم مجلس ایصال ثواب کی ہے, برسی کی ہے, چہلم کی ہے, اصل ایصال ثواب کی ہے یا کچھ اور ہے, کچھ نہیں معلوم, وہ یہاں پہ آ گیا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اس بندے کے آنے پر ثواب بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اچھا یہ جو وہ نہیں جانتا نام مرحوم کا, اس سے کیا ایسا ہوگا کہ اس کا ثواب ہی نہیں ہوگا؟ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اچھا یہ جو بندہ آیا اس کے آنے سے بھی ثواب بنا نا. اچھا اب اس کو پتا ہے کہ مجلس کس کے اشارے ثواب کے لیے؟ نہیں. تو اس کا جو ثواب ہے وہ مرحوم تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ کون پہنچائے گا؟ فرشتے پہنچائیں گے, خدا کا نظام پہنچائے گا. اچھا اس کے ذہن میں ہے کہ نام کس کا ہے, مرحوم کا نام کیا ہے؟ نہیں. تو کیا فرشتے کنفیوز ہو جائیں گے کہ اب آڈٹ کس کے نام پہ کریں, کریڈٹ کس کے نام پہ دیں؟ آپ بتائیے ہوگا ایسا یا نہیں ہوگا؟ ان فرشتوں کو پتا ہے کس کے نام پہ مجلس ہو رہی ہے, ایصال ثواب کر دیں گے. وہ آدمی نہیں جانتا تو کیا ہوا, ثواب بھی بنے گا, اس کا ثواب مرحوم تک پہنچے گا بھی. پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ تو مرحوم کا نام کیوں لیتے ہیں پھر, اعلان کیوں کرتے ہیں؟ مثلا میں نے ابھی سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا کہا اس کا ثواب فلاں فل فلاں کی روح کو پہنچے. اگر میں نہ پڑھتا فرشتے کنفیوز رہ جاتے کہ ثواب کہاں بھیجیں, یہ ہوتا تو کیوں پڑھتے ہیں؟ سوال صحیح ہے یا غلط ہے سوچئے گا. اور اب اس سے بدتر کیا ہے, اس کی عادت ہم کو ایسی پڑ گئی ہے, ایسی پڑ گئی ہے کہ ایک امام بارگاہ کے اندر نام لینے والے نے غلط نام لے لیا, اسپیلنگ غلط پڑھ لی, صحیح ہے, وہ بندہ مسجد کے ٹرسٹیوں کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ ایسا ہے کہ تم ذمہ دار ہو, کل دوبارہ فاتحہ صحیح نام سے پڑھواؤ. ایک میں امام بارگاہ میں گیا, وہاں شب جمعہ اس طرح کی ایک لسٹ بنتی تھی, اس لسٹ میں کچھ نہیں تو 60 کے اوپر نام لینے تھے. میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا دیکھو بھائی یہ نام لینے سے، لاؤڈ اسپیکر پر اناؤنس ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فرشتے زیادہ ثواب دیں گے لاؤڈ اسپیکر پہ اناؤنس ہونے سے؟ نہیں، شاید بلکہ ریاکاری نہ ہو جائے. نہیں بھی ہوئی ریاکاری تو اعلان کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے وہ پیپر ہاتھ میں لیا، میں نے لوگوں سے کہا اے لوگوں اس پہ لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس کا ثواب جو اب آپ فاتحہ پڑھو خدا اس کا ثواب ان مرحومین تک ایصال فرمائے گا انشاءاللہ. کوئی کمی کوتاہی ہوئی اس میں؟ وہ ٹرسٹیز میرے سامنے آ گئے، کہا مولانا ہم نے ہر فاتحہ پہ 200 روپے لیے تھے، وہ واپس دینے پڑیں گے ہمیں. یہ دین ہے؟ ایک امام بارگاہ میں نہیں ہو رہا، ایک مسجد میں نہیں ہو رہا، میں آپ کو لسٹ دے دوں گا دسیوں میں یہی ہو رہا ہے. یہ دین ہے؟ یہ ہم کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ہم پر اعتراض کرے کہ بھائی یہ تم صحیح نہیں کر رہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، کل 25 لوگوں کو جواب دینا پڑے گا مولانا یہ کہا کیوں. جو دین نہیں ہے اسے دین کیوں بناتے؟ ہمارا دین بینک نہیں ہے کہ وہاں پر چند اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوں اور ان کو یہ پتا نہ چلے کہ کریڈٹ کس کے نام پہ گیا تو ثواب پڑا رہ گیا. یہ کوئی، یہ خدا کا دین ہے، یہ معنویات ہے، یہاں پہ روحانیات ہیں. آپ نے جو ایک فاتحہ پڑھی ہے اللہ جانتا ہے اس کا ثواب کتنوں کو دینا ہے. اب اس کی ایک اور مثال، ایک جناب کسی نے کہا مولانا ایک فاتحہ پڑھوائیے گا، میں نے فاتحہ پڑھوائی. بعد میں نے کہا خدا، میں نے لوگوں سے کہا ہے آپ لوگ ان مرحوم کے نام پر فاتحہ پڑھیں اور اس کے ثواب میں علماء، عرفاء، فقہا، شہداء، اپنے اور میرے مرحومین سب کو شامل فرمائیں. بعد میں آ کر مجھ سے کہتے ہیں مولانا اتنے لوگوں کو آپ نے میری فاتحہ میں شریک کروا دیا. یہ کیا مطلب ہے؟ اس کو دین کی الف بے نہیں آئی ہے، اسے کچھ نہیں پتا. یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے فاتحہ کا حساب اس کی اپنی دکان کی طرح ہے. یہ دین ہے؟ نہیں، یہ دین نہیں، یہ ہماری ایجاد ہے. ہم لوگوں کو بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا دین کیا ہے، جو انہوں نے ہمیں سکھایا وہ کیا ہے. بس اس کو اس درب ختم کروں گا، فاتحہ میں جتنے لوگوں کو شریک کریں گے فاتحہ کا ثواب ہر ہر فرد کو اس کے حساب سے زیادہ زیادہ بڑھتا رہے گا، نہ صرف کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا. یہ ایصال ثواب کی مجلس، اور یہ ایصال ثواب کے اندر ثواب پہنچنے کا طریقہ کار. اب یہاں پہ بس ایک مسئلہ اور، اور میں آپ کے سامنے ایک دو پوائنٹ اور عرض کروں گا. کچھ تو جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں ثواب بنے گا، پھر اس کے بعد آپ ایک زیارت پڑھیں گے ثواب بنے گا، ممکن ہے مجلس کے بعد آپ پسماندگان کو تسلیت پیش کریں گے ثواب بنے گا، پھر جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے فرض کریں جو آنے کا راستہ آپ نے طے کیا اس پہ بھی ثواب ہوگا، جو جانے کا راستہ آپ طے کریں گے اس پہ بھی ثواب ہوگا. ہوگا؟ اب میں ایک اور بات چاہتا ہوں، کوئی ایسا کام کروں کہ مرحوم کا ثواب رکے ہی نہیں. یہ تو رک گیا بھائی، جب آپ گھر پہنچ گئے اب تو معاملہ ختم ہو گیا، تو ثواب رک گیا. میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہ رہا ہوں یہ ثواب بنتا رہے، یہ ثواب ثواب جاریہ میں تبدیل ہو جائے. وہ کیسے تبدیل ہوگا؟ بہت سادہ سا ایک کام کر دوں نا تو پھر یہ ثواب ثواب جاریہ ہو جائے. وہ کیا؟ کوئی ایسی بات کہہ دوں جس پر آپ ساری زندگی عمل کرتے رہے. یہ جو آپ ساری زندگی عمل کرتے رہیں گے اس پہ ثواب بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بنے گا. مرحوم کی روح کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ تو کیوں نہ یہ کام کروں. تو اب میں کوئی ایسی بات کہوں گا جس میں آپ لوگ عمل کر پائیں، اور جو بھی عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، مرحوم کو بھی مسلسل ثواب ملتا رہے گا. اب دو باتیں اس سلسلے میں عرض کرنی ہیں، اور انشاءاللہ خدا متعال سے مرحوم کے لیے اور ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اذان موسم بہت سخت ہوتا ہے، انسان بہت کم وقت میں کوئی ایسی بات کہے جس سے لوگوں کے دلوں پر مستقل اثر پڑے، یہ بہت سخت ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کوئی یہاں پہ کھڑا ہو، آئے مجمع کے سامنے، کوئی ایسی بات کہے جس سے ان کے دلوں پر 10 منٹ کے لیے اثر ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے اثر ہو جائے. جب تک مجلس و اثر ہو، جب تک باہر جائیں، پھر اثر ختم ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی چاہے کہ کوئی ایسی بات کہے کہ مستقل اثر رہے، بہت سخت کام ہے، یہ بہت سخت کام ہے. اگر میرے اور آپ کے دل اتنے متاثر ہو جائیں کہ مستقل اثر رہے، تو یہ سمجھ دیجئے ہم جو ہر لمحہ گزار رہے ہوں گے، یہ سب ثواب بن رہا ہو، ہر لمحہ ثواب بن رہا ہو. اب میں کیا ایسا کوئی کام کہوں آپ کی خدمت میں جس سے مستقل آپ کے ذہن پر اثر رہے، آپ اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مرحوم کو بھی ملے گا، اور یہ حقیر بھی محروم نہیں رہے گا. میں محروم نہیں رہوں گا اگر میں کہنے میں کامیاب ہو گیا. تو میں ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ ہم اور آپ اس ثواب تک پہنچیں، اور اس کا تعلق ایک لمحے کو سوچنے سے ہے. ایک لمحہ سوچنا، اول طالب علمی میں میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لحظہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے. تو میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا کیا سوچوں جو 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اپنی جو آج دن میں مشکلات رہی ہیں ان پہ سوچوں تو یہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہوگا؟ نہیں. اچھا اپنے بچوں کے مستقبل کو سوچوں کہ یہ کل ایگزامز ہونے والے ہیں، پرسوں یہ کریں گے، ترسوں یہ کریں گے، یہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہوگا؟ کیا سوچنا افضل ہوگا؟ مثلا آپ فوراً کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آپ قرآن کریم پڑھیں، تو میں قرآن کریم کے بارے میں سوچوں تو وہ خود قرآن کریم کو 70 سال پڑھنے سے افضل کیسے ہوگا؟ کوئی تو پوائنٹ ہونا چاہیے نا، افضلیت کا سبب کیا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں ایک پوائنٹ عرض کرتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے سوچا یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے. اور پوائنٹ کیا ہے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ میں کمزور آدمی ہوں، میری زبان لڑکھڑاتی ہے، اپنے کمزور بیان میں طاقت ڈالنے کے لیے درود پڑھیے، محمد و آل محمد. یہ جو آپ نے درود پڑھا نا، اب اثر درود کا ہے، میرے باپ کا نہیں ہے، اب اثر درود کا ہے. ہم بولیں گے نا اثر نہیں آئے گا، ممبر بولے اثر آئے گا، ممبر بولے اثر آئے گا. یہ کب ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے عرض کر دوں، یہ اس وقت ہوگا جب بولنے والے اپنے آپ کو بھلائیں اور صرف ممبر کو یاد رکھیں، تب ممبر بولے گا. اور اگر بولنے والوں نے اپنی ذات کو دیکھا ہے تو ممبر نہیں بولے گا، بیٹھنے والا بولے گا. جب بیٹھنے والے اپنے آپ کو بھلا دیں گے نا، اپنے مفادات کو بھلا دیں گے، تو پھر ممبر بولے گا. تو ہماری جتنی کوشش ہونی چاہیے نا، ہماری، نوحہ خان، مرثیہ خان، قصیدہ اور مدح پڑھنے، سب کی ایک کوشش ہونی چاہیے، ممبر بولیں نہ کہ ہم بولیں. ہم غلط بولیں گے، ممبر حق بولے گا،
ماشاءاللہ
ممبر بولے کسی طریقے سے. اس کو اگر آپ نے قانون کو سیکھ لیا نا، زندگی آسان ہے آپ کے عمل. ایک بار پھر درود بھیجے، محمد و آل محمد. تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، کیا سوچنا؟ دو پوائنٹ سوچ. پہلا پوائنٹ، اگر کوئی اس کو سوچے 70 سال کی عبادت سے بہتر ہوگا، طالب علم ہوں، میں نے عرض کر دیا 35 سال ہو گئے طالب علم، ہاں ہوگا، عرض کر رہا ہوں. کیا پوائنٹ سوچو؟ ایک پوائنٹ سوچو، آج رات مروں، میرے ہاتھ میں آگے کے لیے ہے کیا؟ اس کو سوچو. جو بھی یہاں بیٹھا ہے اگر یہ سوچے 70 سال کی عبادت سے بہتر بالکل ہو جائے گا. کیا سوچے؟ آج رات مر جاؤں تو جو اب تک میں نے آخرت کے لیے رکھا ہے وہ ہے کیا؟ تو وہ فوراً کہے گا مولانا میں اتنی مجلسوں میں گیا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے قرآن پڑھے، میں نے اتنی عبادتیں کی. اگر خدا کا نظام اس میں سے عیب نکالنے پر آ جائے تو کچھ بچنے والا ہے اس میں؟ نہیں، گارنٹیڈ کچھ نہیں بچے گا. وہ کہتے ہیں، ایک واقعہ سناتے ہیں، بعض اوقات لوگ خواب حقیقت بھی دیکھ لیتے ہیں. شاید مجھے لگتا ہے خدا کسی کو کم از کم خواب میں آخرت دکھائے بغیر نہیں مارتا، ایک دفعہ ضرور آخرت دکھا دیتا ہے. پتا ہو اس کو، نہ پتا ہو، سمجھا نہیں سمجھا، ایک علیحدہ معاملہ، سب کو دکھا دیتا ہے. تو بندہ خدا دیکھتا ہے کہ میں محشر میں ہوں اور میرا جو اعمال نامہ ہے وہ کچھ جیسے ٹوکروں میں لایا جا رہا ہے، وہ لایا گیا ہے اور وہاں پہ کچھ فرشتے کھڑے ہیں. یہ سب سمبولک ہے، سب سمبولک ہے، علامتی نشان ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ اور ہوگا. وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ لایا گیا ہے اور وہ اٹھاتے ہیں اور ہر چیز کو چیک کر رہے ہیں. تو جناب اس نے کہا کہ تمہارا سامان کافی زیادہ ہے. اس نے دیکھا سامان کافی زیادہ ہے، دوسروں کا کم تھا، میرا سامان کافی زیادہ تھا. تو کہنے لگا میں تقریباً مطمئن ہو گیا کہ میرا کام حل ہو گیا، میرا کام حل ہو گیا. تو کہتا ہے وہاں جیسے چیک پوسٹ تھی، وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا سامان تو بہت زیادہ ہے. تو اس کے بعد یہ خوش ہوا کہ میرا سامان کافی زیادہ ہے. تو اس نے ایک سامان اٹھایا اور کہا اس میں کیا ہے؟ تو کہا یہ اس کی نمازیں ہیں. تو انہوں نے اٹھایا اور دیکھا کہ یہ تو بہت ساری نمازیں غلط وضو سے کی ہوئی ہیں. اس کو وضو کرنا کس نہیں آتا تھا اس کو؟ یہ تو بہت ساری نمازیں بغیر توجہ کی پڑھی ہوئی ہیں. اس یہ تو بہت ساری نمازیں پڑھتے وقت خدا کو سوچ ہی نہیں رہا تھا، یہ کیا ہے، یہ کیسی نماز ہے. اس کے بعد اس نے کہا یہ صدقات بھی ہیں میرے پاس. انہوں نے کہا لاؤ دکھاؤ. جو دیکھا انہوں نے کہا لو، ہر صدقے کے پیچھے تو اناؤنسمنٹ لگی ہوئی ہے، میں نے کروایا، میں نے کروایا. تو ہم نے تو خدا نے کہا تھا، پہلے دن ہی کہا تھا، اس میں سے دینا جو میں نے دیا ہے، نہ اس میں سے جو تم سمجھتے ہو تمہارا ہے. قرآن میں ہر جگہ یہی آیا، اس میں سے دو جو میں نے دیا ہے. اگر دینے والا یہ سمجھ رہا ہے نا یہ مال میرا ہے، اس کا مطلب صدقے کی پہلی شرط ہی ختم ہو گئی. اس کو وہ صدقہ ہے ہی نہیں. اصل صدقہ ہوتا ہی اس مال سے ہے جس کو دینے والا کہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر وہ یہ کہنا یہ میرا ہے، صدقے کی پہلی شرط ختم ہو گئی. اب میرا جیسا آدمی کہے گا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ان کو لو اس کے پیچھے تو تم اپنی نفس پرستی دکھا رہے تھے. تمہارے نام کی اگر تختی صحیح نہیں لگتی تو تم چیخ پڑتے تھے. پوسٹر کے اوپر القاب تھوڑے سے کم ہو جائیں تو تم منتظم سے لڑتے تھے کہ تم نے القاب میں کیا لکھ دیا، کیا کیا تم نے، کیا پڑھا. تو جناب اس کے سامان جب چیک ہونے لگے تو اس نے دیکھا یہ تو معاملہ ختم ہو گیا میرا، یہ تو سب ہی گیا ہے، تو کچھ بچا کیا ہے. تو جب اس نے دیکھا معاملہ بالکل ہاتھ سے جا رہا ہے تو گڑ گڑانے لگا. کہنے لگا بھائی ایسے مت کر، میرے اوپر رحم کر، میرے پلے کچھ نہیں، تھوڑا مجھ پہ رحم کر. اس نے کہا کہ یہ رحم تم نے زندگی میں اپنے اوپر کیوں نہیں کر لیا؟ یہاں پہ آ کے ہم سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہو، یہ رحم تم خود زندگی میں اپنے اوپر کر لیتے، ہم سے کیا بھیک مانگتے ہو؟ اس پہ سوچو، یہ 70 سال سے بہتر ہے کہ میں جو کچھ یہاں سے لے کے جا رہا ہوں ہے کیا، اس کی کوالٹی کیا ہے. تعداد تو بہت ہوتی رہتی ہے، خدا نے کب تعداد مانگی ہے؟ خدا نے کیفیت مانگی ہے. خدا کیفیت مانگتا ہے. میں خدا سے کہوں خدا میں نے ہر مہینے 50 لاکھ روپے صدقہ کیا، کیفیت کیا تھی، کس طرح سے کیا تھا، یہ امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی کہے بھائی کیا سوچوں کہ 70 سال کی عبادت سے بہتر، یہ سوچو، پلان کرو. ہم پوری دنیا میں، ہم پاکستان کے رہنے والے، ہمیں پتہ ہے ہم کسی بھی آفس کے اندر جائیں کام نکلوانا ہو کیسے نکلتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو ایک بات پتہ ہے. یہاں تمہیں دنیا میں جہاں کہیں کوئی کام نکلوانا، کوئی راستہ ہوگا، ایک صحیح ایک غلط. آخرت میں صرف ایک راستہ ہوگا صحیح، اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. وہ صحیح کے لیے کیا ہے؟ اصل سوال یہاں پر. اگر آپ اس پہ سوچیں 70 سال سے بہتر ہے, گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں بہتر ہے. اچھا اگر سوچ لیا اب کیا کروں پھر؟ چلو فرض کرو مولانا صاحب آپ نے کہا اور میں نے سوچ لیا, اب کیا کروں پھر؟ پھر میں اس کے لیے اگلا جملہ بول رہا ہوں, اور یہی دو جملے وہ ہیں جو مجھے کہنے ہیں آپ سے. درود بھیجے گا محمد وال محمد. بس پہلا جملہ جو شاید آپ کے ذہن میں رہ جائے, شاید زندگی پہ اثر ڈالے, وہ کیا ہے؟ اپنا حساب کرو. ایک روایت نہیں, 25 روایتیں موجود ہیں جنہوں نے یہ بات فرمائی ہے. لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ كُلَّ يَوْمٍ, ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. کیا محاسبہ؟ یہ محاسبہ جو کر رہا ہوں وہ کیا ہے, اس میں سے کیا بچے گا؟ آپ نے اس کالونی میں گھر بنا لیا, میں نے اس کالونی میں گھر بنا لیا, اس نے اس شہر میں بنایا, میں نے اس شہر میں کاروبار کر لیا, یہ بچنا ہے؟ سب کو معلوم ہے, کوئی کم عقل بھی ہوگا تو اس کو معلوم ہے نہیں بچنا ہے. کیا بچنا ہے؟ خدا نے متعلق قانون دیتا ہے قرآن کریم میں, فرماتا ہے مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا, بس وہ باقی رہے گا جو تم نے اپنے پاس رکھا. ایک کاؤنٹ کیجئے گا, جو میں نے اللہ کے پاس گاڑی بھیجی ہے وہ زیادہ اچھی ہے یا وہ جو میں نے اپنے پاس رکھی ہے؟ وہ جو میں نے اللہ کی طرف گھر بھیجا ہے وہ زیادہ اچھا ہے یا وہ جس میں میں رہ رہا ہوں, کون سا زیادہ اچھا ہے؟ تو میں وہ عقل مند ہوں جس نے کم مدت میں رہنے کے لیے اچھا گھر بنا لیا اور زیادہ مدت میں رہنے کے لیے جھونپڑا بنایا ہے. یہ کاؤنٹ کر لیں, یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. قرآن کریم جگہ جگہ فرماتا ہے بما قدمت ایدیہم, یہ اس کو کیوں نہیں دیکھتے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے؟ قرآن کریم سورہ جمعہ میں فرماتا ہے ان سے کہو کہ موت کی آرزو کریں, یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم, ان کو پتا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ اچھا نہیں ہے, یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے, یہ ہمیشہ موت سے بھاگے گی. ان کو پتا ہے جو آگے بھیجا ہے وہ اچھا نہیں بھیجا, کام کرو دیکھو جو آگے بھیجا ہے وہ کیا بھیجا ہے. یہ پہلی بات ہو گئی. اب اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ بھائی مجھے کچھ آگے بھیجنا ہے تو اس کے بعد کیا کرے؟ صرف پریشانی دینے سے تو معاملہ حل نہیں ہوتا ہے, مشکل بتانے سے تو معاملہ حل نہیں ہوتا ہے, مشکل کو حل کرنا ضروری ہے. مشکل کو حل کیسے کریں؟ ایک جملے میں حل کراؤں گا, اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام. درود بھیجے محمد و آل محمد. چھوٹا سا ایک واقعہ ہے, ایک جگہ کہیں پہ گیا مجلس پڑھنے کے لیے. بہت سناتا ہوں میں یہ واقعہ, یہاں دو چار لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو ہماری مجلسوں کو بہت سنتے ہیں, تو ان بیچاروں کو پتا ہے کہ میں یہ واقعہ بہت سناتا ہوں اور پھر بھی صبر کر کے سن لیتے ہیں. ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا, وہاں پر ایک آدمی آیا میرے پاس, کہنے لگا مولانا مجھے ایک سوال کرنا ہے, جلدی جلدی جواب بتائیے گا. رات کا وقت تھا, کہنے لگا مجھے نائٹ ڈیوٹی کے لیے ایئرپورٹ پہ جانا ہے, جلدی سے جواب بتائیے گا. میں نے کہا سوال پوچھو. کہنے لگا میرے ایک دوست نے پوچھوایا ہے, اب ذرا جلدی بتائیں میں جاؤں, یہ کہ معرفت امام کیا ہے؟ معرفت امام کیا ہے؟ سوال دیکھ لیا اور انداز کیا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں مجھے جانا ہے. یا بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم کوئی علم لے کے آئیں باہر سے, اوپر سے آئیں کیا؟ جن کے پاس اوپر سے علم ہوتا ہے ان کے پاس ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ. اللہ کے نبی کا ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ کے اور میرے دلوں کو خدا نور محمد و آل محمد سے بھر دے گا انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. جب بھی آپ کے دل میں تھوڑی سی رقت آئے نا کبھی, تو خدا سے دعا مانگ لیا کریں, خدا یہ رقت مستقل کر دے, یہ توجہ مستقل کر دے. انسان جس چیز سے گناہوں کی وجہ سے سب سے پہلے محروم ہوتا ہے وہ توجہ ہے. اگر کسی کو نماز میں توجہ نہیں ہو رہی نا, تو یقین مانیے صرف گناہ ہے اور کچھ نہیں, ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. کہیں نہ کہیں کوئی مشکل ہے. تو جب بھی رکھا تھا اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا, اللہ کے نبی تشریف فرما تھے اصحاب کے ساتھ, وہ آدمی آیا تھکا ہوا تھا, سفر کیا ہوا تھا اس نے, اللہ کے نبی کے پاس آیا, پہچانتا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کون سے, باہر سے آیا تھا, اس زمانے میں کوئی میڈیا نہیں کچھ, پوچھا کون ہے, نبی کا نام بھی اس نے بہت زیادہ احترام سے نہیں لیا, کہا کون ہے, لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے نبی. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اللہ کے نبی جب کچھ خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ممبر پہ بیٹھتے تھے, اگر کچھ ارشاد نہ فرما رہے ہوں تو لوگوں کے درمیان ایسے بیٹھتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کون سے نبی ہیں. اچھا ہم میں سے ہر ایک کو کیا چاہیے بیٹھنے کے لیے, پرومیننٹ جگہ, ایسی جگہ جہاں میں سگنیفیکنٹ نظر آؤں. اللہ کے نبی یہ نہیں کرتے تھے, یہ تکبر ہے. وہ آیا اس نے کہا کون ہے, لوگوں نے بتایا یہ ہیں اللہ کے نبی, آیا ان کے پاس کہنے گیا اللہ کے نبی آپ دین سکھاتے ہیں لوگوں کو. اب سوال ہی سے پتہ چل رہا ہے بندہ بہت سادہ ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں, ہم لوگ ہوشیاروں اور مکاروں کی دنیا میں رہنے والے ہیں, ہم لوگوں کے نزدیک سادہ آدمی کیا ہوتا ہے, بے وقوف. زیادہ تر یہی جنتی ہوتے ہیں, زیادہ تر یہی جنتی ہوتے ہیں. کیوں مکاری نہیں کرتے, ہم لوگ ہوشیار ہوتے ہیں, ہم لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں. وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس, کہا اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا, کہنے کا اے اللہ کے نبی میں آپ سے دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں, لیکن میرے ساتھ ایک مشکل ہے, میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے مغرب سے پہلے اپنے گھر واپس جانا ہے, لہذا آپ جلدی جلدی مجھے دین سکھائیں تاکہ میں واپس جاؤں. شان دیکھ رہے ہیں آپ, یہ سادگی کی شان ہوتی ہے. اچھا اگر کوئی شخص سادگی میں نہ کہے یہ جملہ تو یہ اہانت ہے, اہانت ہے, لیکن اس بندے نے سادگی میں کہا ہے, چونکہ سادگی میں کہا ہے بندہ اللہ کے قریب ہے, اللہ کے نبی مسکرائے قبول کیا, کہا ہاں میں تمہیں سکھاؤں گا, میں سکھاؤں گا. دوسرے لوگ تھوڑے سے تنزیہ ہنسے کہ بھائی یہ کیسا آدمی ہے ایسی باتیں کر رہا ہے, میں آیا ہوں اور میں جا رہا ہوں اور یہ اور وہ. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ایک صحابی سے کہا تم جاؤ اس کو اکیلے میں لے جاؤ اور اس کو یہ ایک آیت بتائی, ایک آیت, صرف ایک سورہ بھی نہیں, ایک آیت, کہا یہ ایک آیت اس کو بتانا. اور دیکھو ایک بات بتا رہا ہوں, پہلے سے اللہ کے نبی نے کہا یہ ایک دفعہ نہیں سنے گا, یہ کئی دفعہ سنے گا, جتنی دفعہ کہے تم بولنا, صبر کر کے اس کو سکھانا. آدمی سادہ ہے نا, وہ صاحب نے کہا میں کروں, وہ لے گیا اس کو کونے میں, کہا اللہ کے نبی نے ایک آیت سکھانے کو کہا ہے اور میں تمہیں اب وہ آیت سکھانے والا ہوں, تم تیار ہو؟ اس نے کہا میں تیار ہوں. سننے کے لیے بیٹھ گیا, اس نے آیت کریمہ سکھائی, بتا دی, اس نے سر جھکایا, سنتا رہا, خاموشی سے سنتا رہا, خاموش تھا تھوڑی دیر تک, اس کے بعد اسے سر اٹھایا اور اس آدمی سے کہا کہ ایک دفعہ اور سنا. تو یہ تو مینٹلی پہلے ہی تیار تھا نا, اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک دفعہ نہیں سنے گا, زیادہ سنے گا. اس نے کہا ایک دفعہ اور سناؤ, اس نے کہا کوئی بات نہیں میں سناؤں گا. اس نے ایک اور دفعہ سنایا, پھر خاموش ہو گیا, پھر زمین دیکھتا رہا, خاموش بیٹھا رہا, پھر دوبارہ سر اٹھایا, وقفے دے دے کے سر اٹھایا, کہا ایک دفعہ اور سنا. اس نے ایک دفعہ اور سنایا. اچھا اس کو سنانے والے کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کی دماغ میں, اس کے دماغ میں بات جا رہی ہے, صاف سمجھ میں آ جاتا ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ 30-35 سال ہو گئے کلاسز لیتے ہوئے, مجلس درس یہ سب کرتے کرتے, تو ہمیں اب لوگوں کی آنکھوں کو بھی دیکھنا نہیں پڑتا کہ پتہ چلے کہ دل میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے. اب ماحول سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے سر سے گزر رہی ہے, ان کے کانوں میں جا رہی ہے یا ان کے دلوں میں جا رہی ہے, تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آتا ہے, زیادہ نہیں سمجھ میں آتا. تو وہ سمجھ گیا, کہنے کا اس کے دل میں گزر رہی ہے. تو اس نے کہا کہ ایک اور دفعہ سناؤں, کہنے کا نہیں اتنا کافی ہے. اللہ کے نبی نے ایک آیت سنانے کو کہا تھا, کہا ایک آیت, کہی تو ہو گئی, اس نے کہا ہاں ہو گئی, کہنے کا چلو پھر واپس چلو. واپس آیا اللہ کے نبی کے پاس, اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا, کہ اللہ کے نبی آپ کے بندے نے آیت سنائی, میں نے آیت سیکھ لی, میں نے دین سیکھ لیا. بھائی دین کیا تھا, ایک آیت تھی, دین سکھا دیا, دین سیکھ لیا, معاملہ ختم. کہنے کا اللہ کے نبی میں نے دین سیکھ لیا, میں چلا جاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا بسم اللہ جاؤ. تو وہ جانے لگا, جب جانے لگا تو لوگ تھوڑے سے مسکرائے, کہ کیا ہے یہ, ہم یہاں 20-20 سال سے بیٹھے ہیں مثلاً, یہ بندہ آیا ہے ایک آیت سیکھ رہا ہے اور دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ میں نے دین سیکھ لیا. اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے جیسے کو شرم دلانے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جاہل آیا تھا اور فقیہ بن کے جا رہا ہے. عالم نہیں فقیہ. عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے, فقیہ وہ ہوتا ہے جو علم دین کا ماہر ہوتا ہے. فقیہ بن کے جا رہا. اب ایک سوال باقی رہ گیا, وہ کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں نہیں ہے. آیت کون سی ہے؟ صرف ایک مشکل ہے, کیا میں وہ سادہ آدمی ہوں کہ میرے اوپر اثر ہو؟ مشکل یہ ہے. آیت میں سنا دوں گا آپ سے. میں نے کہا ایک لحظہ سوچنا 70 سال سے بہتر ہے. یہ آیت سوچنا 70 سال سے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ کل دین ہے. کل دین اللہ کے نبی نے اس آیت کو قرار دے دیا. آیت کون سی ہے؟ وہ ہے جو میں نے اور آپ نے بچپن میں پرائمری اسکول سے سنی بھی ہے, وہ میں یہ عمل مس قول ذرتن خیر ہی راہ. صرف ایک مشکل ہے, یاد نہیں رہتی. مکاری جو اسی لیے کرتا ہوں, اگر یاد رہتی تو کیوں کرتا؟ جھوٹ تو اسی لیے بولتا ہوں, اگر یاد رہتی تو کیوں بولتا؟ اگر مجھے یاد رہتا کہ ہر جھوٹ بولنے پہ میرے سر میں میرے جسم میں آگ لگ رہی ہے, ابھی بھی لگ رہی ہے, قیامت میں نہیں لگے گی, ابھی بھی لگ رہی ہے, تو میں جھوٹ بولتا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ اگر میں کنجوسی دکھاؤں گا, لوگوں کے پیسے کے اوپر نظر رکھوں گا, میں جانور کی شکل میں محشور ہوں گا, جانور کی شکل میں ظاہر ہو جاؤں گا, ابھی بھی ہوں, اگر مجھے پتا ہوتا, مکاری کرتا, کسی کا پیسہ کھاتا, بھول جاتا ہوں. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ اور اس کے نبی کے نام پر, آل رسول کے نام پر درود بھیجے, محمد و آل محمد. معرفت امام کیا ہے؟ اب میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اگلے کبھی موقع کے لیے. اور آپ کو میں نے سنا دیا میں یہ عمل میں اسکالر ضرورت ہے. سادہ آدمی آئے کیسے سوال کرتا ہے, کیسے جواب لیتا ہے, دیندار بن جاتا ہے, سارے کام ہو جاتے ہیں. اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ معرفت امام کو بھی اسی میں شامل کر لیتا ہوں تاکہ اس سے بھی محروم نہ رہیں. عمل کیسے ہوگا؟ ایک کام کر لو سر, یہ تو سوچنے کا کام ہو گیا نا, تفکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنا. اب عمل کیسے ہوگا؟ عمل ایک سادہ سا کام. سادہ ہے یا مشکل ہے؟ سادہ تو ہے لیکن مشکل ہے. بعض چیزیں سادہ نہیں ہوتی, کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں لیکن کرنے میں آسان ہوتی ہیں. بعض چیزیں باتیں سادہ ہوتی ہیں لیکن کرنے میں. جھوٹ مت بولو. سادہ ہے یا کمپلیکیٹڈ ہے؟ سادہ ہے, آسان ہے؟ نہیں, آسان نہیں ہے, مشکل ہے. بات بہت سادہ ہے, کیا کریں؟ اب ہم لوگ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں بولنے کے لیے, مجلس پڑھنے کے لیے, درس دینے کے لیے, وہاں پہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے 15-20% لوگ عمل کر لیتے ہیں. 15-20% لوگ عمل کر لیتے ہیں, باقی لوگ سنتے ہیں. کسی کے دل پہ اثر ہوتا ہے, کسی کے دل پہ اثر نہیں ہوتا. کسی کو 10 منٹ یاد رہتا ہے, کسی کو ایک دن یاد رہتا ہے, کسی کو 2 دن یاد رہتا ہے. 15% قریب, 10-15-20% لوگ عمل کر لیتے ہیں. جملہ عرض کر رہا ہوں, کوشش کیجئے گا ذہن میں رہ جائے اور عمل کر ڈالیں. کیا کریں؟ سادہ سا کام کریں. معرفت امام بھی اس میں شامل کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں, جب بھی کوئی کام کرنے لگیں, صبح کو اٹھے, کیا کروں اب صبح کو اٹھ کے, نماز پڑھوں نہیں پڑھوں, کتنے بجے اٹھوں, رات کو سو رہا ہوں, کتنے بجے صبح اٹھنا ہے, جب بھی کوئی کام کرنے لگے, صبح کو اٹھ کے بعد باہر جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہوں, اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھیں, یہ جو میں کر رہا ہوں یہ امام کو پسند آئے گا؟ بس ایک سوال. اس ایک سوال سے زندگی بدل جائے گی, واللہ بدل جائے گی. کیوں؟ جب آپ نے حجت خدا کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا اور ان کی ناپسند کو اپنی ناپسند کر لیا تو معرفت آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ معرفت ملے گی. اور اگر معرفت مل گئی نجات مل گئی. من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاهلیہ, جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے, اور معرفت کے ساتھ مرے نجات پاتا ہے, فلاح پا جاتا ہے. معرفت کیسے لے؟ ایک کام کر لو, صرف اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے رہو, یہ امام کو پسند آئے گا؟ اتنا برا دور ہے اس اعتبار سے, جو گناہ کرنا ہے ہاتھ پہ ہے, جو گناہ کرنا ہے کر لو, نہ کوئی دیکھنے والا ظاہری طور پہ, نہ کوئی پوچھنے والا ظاہری طور پہ, جبکہ دیکھنے اور پوچھنے والا ہے. اپنے آپ سے پوچھ لو, یہ میں کر رہا ہوں یہ امام کو پسند آئے گا؟ اگر سمجھتے ہو کہ امام کو پسند آئے گا, بسم اللہ, پوری دنیا میں مخالف ہو تو کر لو. اور اگر تمہیں لگے کہ نہیں یہ امام کو پسند نہیں آئے گا, تو پوری دنیا بھی پروموٹ کرے مت کرو, پوری دنیا بھی کہے مت کرو. کیوں؟ سادہ سی بس ایک دو باتیں جملے اور بڑھاؤں گا. دیکھو, امام کا دل دکھا کے نا کوئی بدن کو آرام نہیں لے سکے گا, امام کا دل دکھا کے کوئی روح کو آرام نہیں لے سکے گا, امام کا دل دکھا کے کوئی دولت میں برکت نہیں لا پائے گا, امام کا دل دکھا کے کوئی اولاد کی محبت نہیں لا سکے گا. کیوں؟ محور کائنات امام کا وجود ہے, خدا کے الطاف و برکات کا نزول ان کے وجود مقدس کے ذریعے سے انجام پاتا ہے. کوئی ان کا دل دکھا کے کیسے کچھ لے سکتا ہے؟ ابھی میں نے اٹھنے کا پروگرام بنایا, آج رات کو سوؤں گا, صبح 8 بجے اٹھوں گا. تم فجر پہ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اگر میں صبح کو اٹھا تو میری نیند ٹوٹ جائے گی, اور اگر میری نیند ٹوٹ گئی تو پھر میرے بدن کو آرام نہیں ملے گا. تم امام کا دل دکھا کے اپنے بدن کو آرام دے سکتے ہو کیا؟ میوزک مت سنو, نہیں میں سنتا ہوں کیونکہ میری روح کو آرام ملتا ہے. تم امام کا دل دکھا کے اپنی روح کو آرام دے سکتے ہو؟ امامت کا ماننے والا کوئی یہ جملہ کہے گا؟ اگر میں امام کی ایک مخالفت کروں, نعوذ باللہ تعالی سد, نعوذ باللہ, 1 کروڑ روپے روز ملیں گے, یہ 1 کروڑ کام آئے گا تمہارے؟ آنا ہے کام؟ واللہ کام نہیں آ سکتا, قسم خدا کی کام نہیں آ سکتا. کیوں؟ حق کا محور وہ ہے. پیسہ کیسے کام آئے گا؟ اگر میں یہ کروں گا میری اولاد مجھ سے ناراض ہو جائے گی, تو تم امام کو ناراض کر کے اپنی اولاد کی محبت لے سکتے ہو؟ اولاد کے دلوں پہ حاکم کون ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ دنیا کے جتنے ظالم جابر حاکم یہاں موجود ہیں, یہ حاکم ہے یا امام حاکم ہے؟ تو کہاں جا رہے ہو پھر؟ کس کے دل کو خوش کر رہے ہو؟ حاکم وہ ہیں, مالک وہ ہیں, مانتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں, پھر مالک اور حاکم کو چھوڑ کر کیوں فاسقوں اور فاجروں کے پیچھے میں اور آپ جائیں؟ مالک ہوا, اگر وہ زندان میں ہوتے ہیں تو کیا مالکیت ختم ہو جاتی ہے ان کی؟ پھر بھی مالک وہی ہوتا ہے. ایک آدمی مولا ساتویں امام سے ملنے زندان میں گیا, درود وہاں پہنچا, زندان کے اندر امام کو ایک خاص حالت میں دیکھا, بڑا دل دکھا اس کا, بہت دل دکھا, بڑی مصیبت سے امام سے ملنے کا اس کو اتفاق ہوا, بہت مشکل سے وہاں تک پہنچا, امام کو دیکھا تو بہت دل دکھا اس کا. تو اس نے امام کی طرف جب دیکھا, امام نے سمجھ لیا, فرمایا کہ تم اس بات کے اوپر دل دکھا رہے ہو کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ کہنے لگا مولا ایسے. تو امام نے ایک اشارہ کیا. اب جو امام نے اشارہ کیا تو اس نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسی جگہ کو دیکھا جس کی نظیر اس نے دنیا میں نہیں دیکھی. امام نے کہا کہ کیا یہ ہم سے دور ہے؟ ابھی زندان میں, ہارون الرشید کی زندان میں, مامون الرشید کی, لیکن کیا یہ ہم سے دور ہے؟ ایک آدمی مانگنے آتا ہے امام سے کہتا ہے مولا مجھے کچھ دے, امام فرماتے ہیں جاؤ اس کمرے کے اندر جاؤ جو کچھ رکھا ہے اٹھا لو, وہاں پہ جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا, واپس آتا ہے تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آتا ہے وہ ایک کام کرتا ہے, امام کہتے ہیں تم نے بہت اچھا کیا جاؤ اس کمرے کے اندر جو رکھا اٹھا لو, وہ جو پہلے والا تھا وہ سوچتا ہے کہ میں تو پتا ہے مجھے وہاں پہ کچھ بھی نہیں رکھا, امام سے دوسرے آدمی کو بھی وہاں بھیج رہا ہے, وہ وہاں پہ جاتا ہے واپس آتا ہے 10,000 دینار لے کر آتا ہے, تو وہ مولا سے کہتا ہے مولا میں گیا اس کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا, یہ گیا 10,000 دینار لے کر آ گیا. امام نے فرمایا کہ اگر اسی زمین کو اشارہ کروں تو اتنا سونا اگلے گا کہ تم لوگ سنبھال نہیں پاؤ گے. یہ کیا ہے, کون حاکم ہے؟ ایک دفعہ میرا ایک شاگرد بولیے دوست بولے جو بھی بولے, وہ گیا ایک جگہ کے اوپر قم گیا, صاف بات قم گیا داخلہ کروانے کے لیے, نہیں داخلہ ہوا, ٹیسٹ دیا فیل ہو گیا, پھر ٹیسٹ دیا پھر فیل ہو گیا, پھر ٹیسٹ دلوایا میں نے پھر فیل ہو گیا. اس کے بعد کہنے کا مولانا میں نے بہت ٹائم لگا لیا, 8 مہینے ہو گئے میرا داخلہ نہیں ہو رہا, اور یہاں جو ڈیسک کے اوپر بیٹھا ہے جو داخلہ دیتا ہے اس نے ایک بات کہی ہے مجھ سے, مولانا اب معاملہ ختم ہو گیا, اس نے کہا ہے میں جب تک یہاں بیٹھا ہوں نا تیرا داخلہ نہیں ہونے والا. میں نے کہا بھائی میں اس سے جا کے بات کر لوں گا. کہنے کا مولانا میں سارے کام کر چکا ہوں, اس نے میرے مجھے دیکھ کر کہا ہے کہ جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں تیرا داخلہ نہیں ہوگا. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا اس سے مت گھبراؤ, اس سے مت گھبراؤ, کیوں تم ایک بات کو یقین رکھو, ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ کا بھی یقین یہی ہے. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا دیکھو ایک بات کو یقین رکھنا, یہ قم ہو یا امریکہ ہو یا جاپان ہو یا پاکستان ہو, اصلی کرنے والا یہ نہیں ہے, اصلی کرنے والا یہ نہیں ہے, تم نے اصل میں داخلہ لینا ہے نا بی بی کے روزے پہ جاؤ, وہاں داخلہ لو, اگر وہاں سے داخلہ ہو گیا یہ تو کیا اس کے جیسے 100 بھی جمع ہو جائیں گے نا, نہیں روک سکتے, ہوگا داخلہ, جاؤ وہاں جا کے داخلہ لو. مجھے نہیں معلوم اس نے کیا کیا, میں پھر مشہد گیا, مشہد سے واپس آ رہا تھا تو ایک جگہ کے اوپر میرا بھی بہت دل بھرا ہوا تھا, میں نے بھی ایک جگہ کے اوپر اس کے لیے دعا کی. جب میں قم پہنچا تو میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا اب میں جاتا ہوں اس کے پاس. کہنے کا مولانا جانے کی ضرورت نہیں ہے, پتہ نہیں عجیب ہوا اس نے بلایا اور مجھے خود اپنے ہاتھ سے داخلہ دے کے کہا جاؤ یہاں سے. میں نے کہا اسی بندے نے جس نے کہا تھا کہ جب تک میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں داخلہ نہیں ہوگا, کہنے کا مولانا اسی نے بلایا, خود داخلہ دیا اسے. میں اپنی زندگی میں جگہ جگہ یہ چیز دیکھ چکا ہوں کہ ان کی مالکیت کا اثر کائنات کے چپے چپے کے اوپر ہے. تو مالکوں کو چھوڑ کر غلاموں اور پست لوگوں کے پیچھے کیوں جا رہے ہو, مالکوں کے ساتھ رہو. یہ کہ خدا نے ہمیں ان مالکوں کا ماننے والا قرار دیا یہ احسان کم ہے, احسان فراموشی کیوں کریں, کیوں احسان فراموشی کریں, کس کے صدقے کا اب تک کھایا ہے؟ جس نے خود کمایا اس نے بھی اور جس نے کسی اور کا دیا اس نے بھی, سب نے صدقہ سیدہ کا ہی کھایا, سب نے کھایا انہی کا. مالکوں کے پیچھے جاؤ, ان سے پوچھو, جب بھی کوئی کام کرو زندگی میں, اب آپ اس کے لیے اپنے بزنس کو بھی ریویو کرو, اپنی زندگی کو بھی ریویو کرو, جو بھی کام کر رہے ہو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھو, یہ امام کو پسند ہے نہیں پسند, نہیں کروں گا. آپ کی زندگی کچھ اور ہے, آپ کی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں, اور پروردگار عالم کا بڑا احسان ہے, بڑا کرم ہے. ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں شاید, پتہ نہیں دل سے کہتے نہیں کہتے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں دل سے کہیں, بہت احسان ہے ان کا, انہوں نے سید الشہداء کا غم نصیب کیا, ان کا احسان, اس غم نے ہمیں بہت کچھ دیا, اس رونے نے ہمیں بہت کچھ دیا. میں جتنا حساب کرتا ہوں نا قوم کے معاملے میں, قومیات کے معاملے میں, تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ ہم شیعہ قوم غم نہیں مناتی, غم شیعہ قوم بناتا, غم نے قوم بنایا. ذکر حسین نے ہمیں بنایا، ہم نے ذکر حسین نہیں بنایا، اس نے ہمیں بنایا. چپے چپے پہ اس کا اثر ہے. دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، ایک سامنے والا امام کا چاہنے والا، ان کے غم میں رونے والا کسی اور آدمی سے ملتا ہے جو امام کے غم میں رونے والا ہے، نہ نسل وہ ہے، نہ زبان وہ ہے، نہ خطہ وہ ہے، یہ دونوں ساتھ ہیں. کس بات پہ ساتھ ہیں؟ تو بھی حسین پہ روتا ہے، میں بھی حسین، دونوں غم میں مشترک. تیرے سامنے امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، دل بھرتا ہے یا نہیں بھرتا؟ میرا بھی دل بھرتا ہے. کیوں نہ بھرے؟ جس امام نے علی اکبر جیسے لٹا دی. ہم لوگ، میں اپنے آپ کو کہوں گا، کیونکہ ہم لوگ آشنا نہیں ہیں، معرفت نہیں ہے ہمیں، ہمیں نہیں معلوم یہ نام کیا نام ہے، ہمیں صرف نام بتائیں. ہمیں معلوم ہے ایک ہستی ہے جو سید الشہداء کے صاحبزادے ہیں اور انہوں نے جان قربان کی کربلا کے اندر. ہمیں کیا معلوم حضرت علی اکبر کا مقام کیا ہے؟ ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں کیا معلوم وہ حقیقت معنوی و روحانی جو حضرت علی اصغر کے پیچھے ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ ہمیں کیا معلوم؟ لیکن ہمیں بس اتنا اشارہ پتا ہے کہ جس کا خون آلود کرتا لے کے سیدہ محشر میں کھڑے، وہ شخصیت بڑی شخصیت، وہ بڑا مقام ہے. ایسے دو جملے بس میں صاحب کی عرض کروں گا تاکہ آپ کے دل میں بس ذرا سی رقت آ جائے، اور انشاءاللہ یہ رقت میرے اور آپ کو امام حسین سے نزدیک کرنے کا سبب ہے. انسان دنیا میں نہیں معلوم کیا کیا جھیلتا ہے، لیکن خدا کا احسان ہے، پروردگار کا کرم خدا ہے، تو نے امام حسین کا ذکر نصیب کر دیا. کیا مصائب میں پڑھوں؟ الحمد طالب علم میں ہم لوگ جب مصائب پڑھتے ہیں، بعض اوقات کوشش کرتے ہیں اس احساس کو سمجھیں جو اس وقت ہو رہا تھا. بیان کرنا ہوتا ہے نا، تو بیان کرنے میں بعض لوگ رٹا ہوا بیان کرتے ہیں، بعض لوگ، میں نے پھر بتایا، بعض لوگ اپنی زبان سے بولتے ہیں. تو میں ہمیشہ کوشش کہتا ہوں کہ بھئی اپنی زبان سے مت بولو، کربلا کے واقعے کی زبان سے بولو، اس ماحول کو لے کر آؤ جو وہاں پر ہوا. تو آج جو صرف ایک موقع ہے، آپ اپنے ذہن میں سوچنا ذرا اس موقع کو. کون سا موقع؟ وہ موقع جب علی اکبر الوداع کے لیے آئے. ذرا اس موقع کو سوچ. اچھا، کیا ہم میں طاقت ہے کہ امام کے احساس کو سمجھیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہم میں کہاں طاقت ہے؟ ہم لوگ ناقص، ہم لوگ گناہگار، ہمارے وجود کے اندر وہ نورانیت کا جو ان کے احساس کو سمجھیں، تو ہم کیا سمجھیں؟ اتنا تو سمجھو کہ بوڑھا باپ جب جوان بیٹے کو الوداع کرتا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا بھائی. میں باپ ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے، لیکن مجھے ایک بات پتا ہے، میں باپ ہونے کے ناطے ناقص ہوں، اور میرا بیٹا بیٹا ہونے کے ناطے ناقص ہے، لیکن حسین باپ بھی کامل ہے اور علی اکبر بیٹا بھی کامل ہے. اب دونوں کی محبت کتنی ہوگی؟ دو منظر صرف عزیزو، صرف دو منظر. ایک منظر کون سا؟ جب علی اکبر آگے بڑھے الوداع کر کے، تو پیچھے دیکھا تو بوڑھا باپ چلا آ رہا. مڑے بابا سے کہا، بابا آپ نے تو الوداع کر دیا تھا، اب امام حسین کیا بتائے کہ بیٹا تیری محبت کیا محبت ہے؟ سید الشہداء نے عاشور کے دن دشمن میں کسی کو بدعا نہیں دی، بس ایک لائن کو بدعا دی، وہ علی اکبر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں حسین کی نسل کو قطع کروں گا. امام حسین نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، خدا جس طرح یہ میری نسل کو قطع کرنا چاہتا ہے تو اس کی نسل کو قطع کر دے. امام حسین علی اکبر کے لیے ایسے تھے. جو بس ایک جملہ اور کہوں گا اور مصائب کا آخری جملہ، بس اس امتحان کو سوچو جب علی اکبر واپس آئے اور بابا سے کہا، بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا. میں باپ ہونے کے ناطے سوچو اگر بچہ کچھ مانگے تو باپ دینا چاہتا یا نہیں دینا چاہتا. اگر بیٹا کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو اور مشکل میں ذرا سی کوئی مدد مانگے اور وہ مدد کیا ہے, ایک گھونٹ پانی, اور کس سے مانگے جو حوض کوثر کا مالک ہے. فرمائے بیٹا تم جاؤ, تم جنگ کرو, تم جہاد کرو, محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائیں گے, علی مرتضیٰ تمہیں پانی پلائیں گے. بس علی اکبر گئے, اب واپس آئے, جہاد کیا, ایک موقع پر زمین پر گرے, بابا کو سلام کیا. مولا نے عجیب جملہ فرمایا, کہا بیٹا اکبر آواز دیتے رہو, باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. بس ایک موقع پر علی اکبر کے لاشے پر پہنچے, ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا وعلی الدنیا بعدک الافا, اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں بچا. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت کا واسطہ, ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار جس مرحوم کے لیے اور ہمارے اور آپ کے باقی تمام مرحومین, خدایا ان تمام کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, ان تمام کے اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کو بہترین اجر و ثواب اس دنیا کے اندر نصیب فرما, ان سب کو اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما, اہل بیت اطہار کی ہمراہی اور ان کی ہمسائیگی نصیب فرما. خدایا دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی حب اہل بیت کے نام پر سختیاں اٹھا رہا ہے, کچھ مظلوم جیلوں کے اندر ہیں, خدایا ان تمام مظلوموں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما, ان تمام مظلومین کی سختیوں کو اپنے لطف و کرم سے دور فرما. خدایا یمن کے مسلمان, زمن کے مومنین سخت مصیبت کے اندر ہیں, خدایا لبنان, عراق, پاکستان کے اندر بھی, دنیا کے مختلف کونوں میں, خاص کر یمن کے مسلمان, پاک پروردگار یمن کے مومنین کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس ظالم و جابر آل سعود کو جس نے دنیا میں کئی مقامات پہ ظلم کیے, خدایا ان آل سعود کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار جو ظالموں کے ہمراہ ہیں, ان ظالموں کا ساتھ دینے والے ہیں, دنیا میں جہاں کہیں بھی ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. اے خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, سید و سردار, مولا اور آقا, امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں, وفاداروں, تابعداروں میں قرار فرما, ہماری زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجاہ محمد وآلہ الطاہرین ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ ان مرحوم کے لیے, آپ کے ہمارے مرحومین علماء, عرفاء, فقہاء, شہداء, ایک سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ.